خواتین و حضرات، روحانیت کے بارے میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی مسکنسیپشنز، مس انڈرسٹینڈنگز اور بے پناہ قسم کی خوش فہمیاں ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. اس کے اور بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ان کتابوں کا جو مختلف اولیاء اکرام کے مریدوں نے ان کے مرنے کے بعد لکھی. سم ہاؤ دی ادر، وہ سب کی سب کتابیں مختلف اولیاء اکرام کی مختلف کرامات پر مبنی ہیں یا ان کے مستجاب الدعوات ہونے کے بارے میں ہیں. کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو ایک دوسرے کی مسابقت میں لکھی گئیں. اگر کسی صاحب نے اپنے مرشد کے بارے میں لکھا کہ وہ 2 فٹ ہوا میں پرواز کرتے تھے تو دوسرے صاحب نے اپنے مرشد کو 5 فٹ پرواز کروا دی. وہ بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں معاملہ جا نکلا. یہ بات غالباً یہاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہی کہ ان کتابوں میں ہم نے اولیاء اکرام کو مافوق الفطرت چیزیں بنا کے پیش کر دیا، جبکہ ایسا ہے نہیں. یہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں یہ اصل میں ہم ہی جیسے انسان ہیں، اللہ کے اتنے ہی وہ محتاج ہیں جتنے ہم، اللہ تعالی کے حکم کے تابع وہ بھی اتنے ہی ہیں جتنے کوئی ایک عام انسان. فرق جہاں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دی، اپنے خواہشات کو، اپنے تمناؤں کو، اپنے ارادوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا. ہر وہ چیز جو ان کے نفس نے چاہی اس کو انہوں نے رد کر دیا. اس طرز عمل کے نتیجے میں ان لوگوں میں بے پناہ قسم کا توکل پیدا ہوا، اور اس توکل کے نتیجے میں انہیں اللہ کی دوستی اور رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا. جس انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، رب تعالیٰ اس کی کہی ہوئی باتوں کو پورا کر دیتا ہے. لیکن اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ اس کی کہی ہوئی ساری باتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ صرف رب ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کسی انسان کو یہ سزاوار نہیں ہے. اولیاء اکرام کی بھی صرف وہ باتیں پوری ہوتی ہیں جو اللہ کے گریٹر ڈیزائنز میں فٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خلاف فطرت کی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اولیاء اکرام کے احوال اگر ہم پڑھیں تو عام طور پر اولیاء اکرام کی ذاتی زندگی خاصی کربناک ہوتی ہے. تو اگر یہ درست ہو کہ ولی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو ان کی اپنی ذاتی زندگی کبھی اتنے کربناک نہ ہو، ان کے بچوں پر کبھی کوئی مشکل وقت نہ آئے، کوئی مصیبت نہ پڑے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اولیاء اکرام کا خاندان، امیڈیٹ فیملی، وہ عام طور پہ مشکلات کا شکار رہتی ہے. ولایت کا ایک پہلو جو مسلمانوں میں بڑا ڈیبیٹیبل ہے وہ ہے کرامات اولیاء اکرام کی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کرامات کو بڑھا چڑھا کر اور ہائی لائٹ کر کے کتابوں میں بیان کیا گیا، اور رفتہ رفتہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں نقش ہو گئی، اور ہم نے ولایت اور کرامات ان دونوں کو لازم و ملزوم بنا دیا کہ یہ ایک دوسرے کا لازمی حصہ ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. کرامت ہے کیا؟ کرامت نام ہے ایسے فعل کا جو روٹین سے ہٹا ہوا ہو، जिस तरह मामला चल रहे हैं उससे जरा सा हटा हुआ फेल करामत कहलाता है। अब इस करामत के दो पहलू हैं, एक तो करामत का सरजद होना और दूसरा पहलू है लोगों पर उसका असरअंदाज होना। करामत अगर इस तरह से सरजद हो कि वहां कोई मौजूद नहीं तो करामत करामत नहीं रहती, इसलिए कि वो असरअंदाज नहीं हो रही किसी पर। और करामत सब लोगों पर यकसां असरअंदाज नहीं होती, या यूं कहिए कि सब लोगों के रिएक्शंस किसी करामत के सरजद होने पर यकसां कभी नहीं होते, वो वेरी करते हैं। कुछ लोग इम्प्रेस हो जाएंगे उस करामत से, कुछ उसकी कुरेद में पड़ेंगे कि इसकी लॉजिक क्या है, कुछ उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे, कुछ उसे शोभदबाजी पर मामूल कर लेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह के रिएक्शंस मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन करामत बजात खुद जब वो सरजद होती है तो जो रिएक्शंस वो इन्वोक करती है वो बजात खुद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे यहां जिस चीज से हमारे उलमाए कराम और औलिया कराम घबराते हैं वो लोगों की क्वेश्चनिंग है। हम वैसे भी वैसे कौम के भी क्वेश्चन से घबराते हैं, जब हम पर क्वेश्चंस किए जाते हैं तो हम आमतौर पर रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इल्म पर या किसी सब्जेक्ट पर हमारी गिरफ्त मजबूत है, हमारे पास, मैं ये तो नहीं कहता कि मुकम्मल इल्म है क्योंकि मुकम्मल हो नहीं सकता, लेकिन उस सब्जेक्ट पर काफी दस्तरस हासिल है हमें, तो फिर हम रिएक्ट नहीं करेंगे कभी, बल्कि क्वेश्चंस को हम वेलकम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने वाला तो सीखता ही है लेकिन क्वेश्चन का जवाब देने वाला भी सीख रहा होता है। ये करामात दिखाई नहीं जाती बल्कि सरजद हो जाती हैं। करामात हमेशा इंसिडेंटल होती हैं, कभी प्लान नहीं होती, क्योंकि अगर प्लान हो तो फिर वली अल्लाह के लिए जिल्लत का बाइस बन जाती है, रुसवाई होती है इससे। लेकिन जो इंसिडेंटल होती हैं वो लोगों के जहनों को खोलती हैं, और खास तौर पे वो लोग जो किसी करामत को लॉजिक पर परखना चाहती हैं या करामत को वो शोभदबाजी जानते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बहुत से सवालात के साथ सामने आएंगे और उन सवालों के जब जवाब दिए जाएंगे तो हर सुनने वाले के इल्म में बेपनाह इजाफा होगा। हमारे यहां बड़े बड़े जय्यद औलिया कराम गुजरे हैं मुसलमानों में गुजरे 1400 साल में, और वलायत में जनाब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसुल आजम कहलाते हैं, उनका दर्जा बहुत बुलंद है। करामात जनाब हजरत पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर साहब की बेपनाह मशहूर हैं। उनकी मुख्तलिफ करामात मुख्तलिफ किताबों में लिखी हैं। नतीजा ये हुआ कि उन करामात को पढ़ते पढ़ते हम लोग ये समझे कि वली अल्लाह वो होता है जिसकी दुआएं कबूल होती हूं اور جس سے کرامات سردرد ہوتی ہوں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ولی اللہ کا مطلب ہی اللہ کا دوست ہے، اس کے اندر کہیں دعاؤں کے قبول ہونے اور کرامات کے سردرد ہونے کو کوئی دخل نہیں ہے. ہر وہ آدمی جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتا ہے، اس پہ مکمل بھروسہ کرتا ہے. ایمان تو سبھی ہم رکھتے ہیں، لیکن مکمل بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی دوستی حاصل کر لیتا ہے. اور اللہ پر کسی کا کتنا بھروسہ ہے، یہ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا. اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس شخص پر کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے، جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے، پھر وہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے. وہ ظاہر کر دے گا کہ اس شخص کو اللہ پر بھروسہ کتنا ہے. ایک زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے تھے، کلاس 4 یا 5 میں پڑھتے تھے، تو مجھے کتوں سے بے تحاشا دلچسپی تھی. والدہ بے پناہ عبادت گزار تھی، تو میری خواہش یہ تھی کہ میں ایک کتا پالوں. تو اس وقت یہ تو نہ سمجھ تھی نہ وسائل تھے کہ میں کسی کینل کلب میں چلا جاتا اور وہاں سے کسی بہت اعلی نسل کے پپی کو لے آتا. تو ہوتا یہ تھا کہ جن دنوں مارچ اپریل میں عام طور پر سڑکوں پر پپیز گھومتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کا کنٹرول اتنا نہیں تھا کہ آوارہ کتوں کو مار دیتے، تو ہم لڑکے جو کلاس 4 5 میں پڑھتے تھے، اسکول سے گھر آتے ہوئے دیکھتے تھے، تو سنی سنائی باتوں پر بیس کر کے ہمارے ذہن میں ایک کنسیپٹ تھا کہ ایسا پپی جس کا سر بڑا ہے اور اس کی مزل چھوٹی ہے، اس کا منہ چھوٹا ہے اور اس کے پاؤز بڑے ہیں، پنجے اور بون سٹرکچر ہیوی ہے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بہت اچھی نسل کا ہے. تو ان پپیز میں سے جو سب میں ہیوی بونز کا ہوتا تھا، بڑے سر کا، چھوٹا منہ اور بڑے پنجے، تو اس کو ہم پکڑ لیتے تھے کہ اپیرنٹلی یہ بہت اچھی نسل کا لگتا ہے. تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ واقعتاً بہت اچھی نسل کا ہے یا نہیں، ہم اسے ایک ٹیسٹ دیتے تھے. اب اس عمر میں کوئی کسی قسم کا ہمارے ذہن میں کوئی تھیوری یا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، وہ تو اس عمر میں آ کے یہ پتہ چلا کہ ہم تو وہ بہت جینیس لوگوں والا کام کر رہے تھے اس عمر میں، اپنی لاعلمی میں، کہ اس پپی کو اس کے کان کے دو کونوں سے پکڑ کے ہوا میں سسپینڈ کر دیتے تھے. تو اگر تو پپی ہوا میں سسپینڈ ہونے سے وہ چیختا تھا، تو ہم کہتے تھے کہ یہ اچھی نسل کا نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کر دو. اور جو پپی خاموشی سے اس تکلیف کو سہ جاتا تھا، تو ہم کہتے تھے کہ یہ بڑی اچھی نسل کا ہے. تو جب عملی زندگی میں آئے، تو ایک لمبا عرصہ عملی زندگی گزارنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ وہ تھیوری جو ہم اس پپی پر اپلائی کرتے تھے، وہ تو بہت صحیح تھیوری ہے. کوئی انسان ہمارا کتنا قریبی دوست ہے، کتنا اعلی ظرف ہے، کتنا خاندانی ہے، اس کا ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا. توقتے کے کبھی ہمارے ہاتھوں اس شخص کو ایک بڑا غم دیکھنے کو مل جائے، اس شخص کا کوئی بہت بڑا نقصان ہمارے ہاتھوں ہو جائے، یا اس کو بہت شدید ذہنی تکلیف ہمارے ہاتھوں پہنچ جائے، اس کے جواب میں وہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ انسان کتنے بڑے ظرف کا ہے، اس کی رگوں میں خون کون سا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص باظرف ہے، خاندانی ہے، تو آپ سے پہنچنے والی بڑی سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑے نقصان اور بڑے سے بڑے صدمے کو وہ خندہ پیشانی سے سہ جائے گا اور لوگوں کے پاس اس کا ذکر بھی نہیں کرے گا کبھی. اسی طرح کوئی انسان کتنا متوکل ہے اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کسی بڑی مشکل میں گھر جائے یا اس کے معاملات ڈولڈرمز میں چلے جائیں، پھر وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. جب اس کے ایسے کام نہ ہو رہے ہوں جس کو اپیرنٹلی وہ یہ سمجھتا ہے اپنی عقل کے مطابق کہ ان کاموں کے نہ ہونے سے میں تباہ ہو جاؤں گا، پھر وہ کیسے تڑپتا ہے یا مسکراتے ہوئے چہرے سے گھومتا ہے کہ جو اللہ کرے گا وہ بہتر ہوگا، میں نے اپنے رب تعالیٰ کے حضور اپلیکیشن دے دی کہ با تعالیٰ میری عقل یہ کہتی ہے، جو کہ بہرحال ناقص ہے، کہ یہ کام میرے حق میں ہے، لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں ہے یا نہیں ہے، یا اس مسئلے کا حل ہونا جس طرح میں چاہتا ہوں میرے حق میں ہے یا نہیں، یہ تو بہتر جانتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ تو بڑا مہربان اور میرا سب سے بڑا ویل وشر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو جو اس معاملے کا فیصلہ کرے گا وہ میرے بہترین مفاد میں ہوگا. بڑے اطمینان سے گھومتا ہے اس کو، نہ یہ فکر ہے کہ میں کئی روز کے فاقے سے ہوں اور آئندہ کوئی امید نظر نہیں آتی کہ مجھے کھانا مل جائے گا، میرے بچوں کی فیس سکول میں نہیں گئی، میرے بچوں کے نام کٹ جائے گا، میرے بچوں کے پاس موسم کے مطابق کپڑے نہیں ہیں، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، مالک مکان نے سامان اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیا ہے. وہ صرف ایک چیز کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ تم کوشش کرو، دینے والا میں ہوں. تو وہ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کے مطابق کوشش کر لیتا ہے اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اپنی کسی کوشش کر لی، میرا رب جو کرے گا وہ بہت بہتر ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو متوکل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ پر واقعی ہی بھروسہ ہے، صرف زبانی نہیں. زبان سے تو شاید سب سے بڑا دائی میں ہوں گا کہ میرے رب پہ بڑا بھروسہ ہے، لیکن ابھی اگر میری انگلی میں ایک سوئی چبھ جائے تو آپ میرا رونا پیٹنا دیکھیے کہ کیسے میں چلاتا ہوں. تو اولیاء کرام در حقیقت ولی اللہ اس لیے بنتے ہیں کہ وہ رب کے ہر فرمان کی انسانی حد تک، ممکن حد تک، جہاں جو ہیومنلی پاسبل ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. 100% تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید کسی سے بھی نہیں ہو پاتی، لیکن جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ متوکل ہیں، اور جو متوکل ہے وہ سونر اور لیٹر اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست کر لیتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ کی ایک کرامت جو زیادہ عام نہیں ہوئی وہ میں سنا دوں کہ ہم لوگ اس چیز کے بہت دل دادا ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامات سنی جائیں، ان کے مستجاب الدعوات ہونے کے قصے سنے جائیں، کہ اس سے ہمارے دل کو ڈھارس ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت ہم اس ولی اللہ کے پاس جا کے دعا قبول کروا لیں گے اپنی، اور یا کوئی کرامت سرزد ہو جائے گی اس سے. وہ اور بات ہے کہ اس نیت سے جب آپ ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں. 555 ہجری میں سفر کا مہینہ تھا اور غالباً شاید اس کی 3 تاریخ تھی، 3 سفر 555 ہجری. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے موت کے دن کے حلقے میں تشریف رکھے ہوئے تھے تو سڈنلی بغیر کچھ کہے اٹھے، اور یہ تو شاید آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جناب حضرت پیرانے پیر غزل اعظم دستگیر صاحب بڑا فاخرانہ لباس پہنتے تھے، بہت خوش لباس اور مہنگا قیمتی لباس پہنتے تھے. تو اپنے جوتے اتارے ہوئے تھے، پہلے سے اٹھے، کھڑا میں پہنی اور وضو کیا، اس کے بعد 2 نفل نماز پڑھی. تو لوگ حیران اس وقت ہوئے کہ جب 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد کھڑا میں، اصل میں لکڑی کے جن کے اوپر ایک سٹریپ سا لگا ہوتا ہے کپڑے کا، وہ ہوتی ہیں، تو ایک اتاری اپنے پاؤں سے اور اس کو ہوا میں بڑے زور سے نعرہ لگا کے پھینک دیا. تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس کے 1 منٹ کے بعد دوسرا پاؤں سے بھی اتاری اور اتار کے اسی طرح بڑا پرشور نعرہ لگایا اور اس کو ہوا میں پھینک دیا، دونوں غائب ہو گئی. تو لوگ یہ سمجھے کہ کہیں دور جاگیری ہیں، تو کسی نے جرت نہیں کی حضرت پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر صاحب سے کچھ پوچھنے کی. کوئی 10 دن کے بعد ایک قافلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شیخ کے لیے تحفے لائے ہیں جو ہم ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو خادم نے جا کے حضرت پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر صاحب سے عرض کر دیا کہ حضور، یہ کچھ مسافر ہیں جو آپ کی خدمت میں کچھ تحفے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان سے تحفے قبول کر لو. تو انہوں نے کچھ سلک اور کچھ دوسرے کپڑے دیے اور 2 کھڑاویں دیں. خادم نے فوراً پہچانا کہ یہ کھڑاویں تو حضرت پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر صاحب کی ہیں. تو ان کھڑاؤں کو دیکھ کر ان کے مریدوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کھڑاویں تو حضرت صاحب کی ہیں، آپ تک کیسے پہنچی؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب 3 سفر تھا، ہم سفر میں تھے تو سڈنلی 2 طرف سے 2 عرب گروپس نے، ڈاکوؤں کے 2 بینڈٹس نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم میں سے کچھ لوگ مارے گئے، وہ سارا سامان ہمارا لوٹ کے لے گئے. ہم بے یار مددگار بیٹھے تھے اور لاشوں کو دفن کرنے کا مسئلہ سر پر تھا. تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پاس جو سائٹ پر جنگل تھا جہاں سے وہ ڈاکو آئے تھے، وہاں سے شور و غل کی آوازیں سنائی دی اور کچھ دیر میں وہاں سے وہی ڈاکو آئے اور آ کے ہم سے درخواست کی کہ صاحب، یہ اپنا سامان جو ہم نے لوٹا تھا وہ واپس لے لیجیے ہم سے. تو ہم نے جب پوچھا کہ ڈاکو تو کبھی لوٹا ہوا سامان دیتے نہیں، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب، زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ یہ سامان لوٹ کے ہم لے گئے. جنگل میں اس کی تقسیم پر ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا جو کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ جو ہمارے چیف تھے دونوں گروپس کے، انہوں نے ایک دوسرے پہ تلواریں نکال لی اور ہوا سے 2 لکڑی کے یہ جوتے آئے، اور ہمارے دونوں چیف، دونوں گروپس کے چیف جو تھے، ان کے سر پر وہ اس اینگل سے لگے کہ وہ مر گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو ہم ان کے ساتھ جنگل میں گئے تو وہاں ان کے دونوں چیف مرے پڑے تھے، اور ان کے سروں کے، دونوں کے سروں کے پاس یہ کھڑاویں پڑی تھی ایک ایک. تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آپ کے شیخ کی کھڑاویں ہیں، ہم تو لے آئے کہ فقیر لوگ انہیں پہنتے ہیں تو ہم تحفتاً پیش کر دیتے ہیں. اب یہ قصہ ایسا ہے جو روز پیش نہیں آ سکتا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے مرشد کو آواز دے لوں اور روزانہ اس کا کھڑا میں جا کے میرے مخالفین کا سر توڑنا شروع کر دیں تو وہ ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کرامت دکھائی نہیں جاتی, وہ سرزد ہو جاتی ہے. اور یقین کیجئے کہ خود ولی اللہ کو معلوم نہیں ہوتا کہ مجھ سے کرامت سرزد ہو رہی ہے, اس کو بھی اتنی ہی حیرت ہوتی ہے جتنی کسی دوسرے آدمی کو, کیونکہ یہ رب کی طرف سے سرزد ہو جاتی ہے. تو ایسی چیز جس پر ولی اللہ کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس کو یہ معیار بنانا کہ جس آدمی سے یہ کرامات سرزد ہو رہی ہیں وہ وہی ولی اللہ ہے, وہ درست نہیں, کیونکہ اس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ کرامت بار بار آپ کو دکھا سکے, یہ رب کی طرف سے ہوگا. اور ایک دوسرا اس کے اندر دوسری دلیل یہ ہے کہ کرامات تو نان مسلمز کے جو نیک لوگ ہیں نان مسلمز میں, یہودیوں میں بہت ہیں, ان کے جو کہان ہیں وہ اس میں بڑے مشہور ہیں. پھر عیسائیوں میں راہب ہیں جو جن سے سرزد ہوئی ہیں کرامات. یہ اور بات ہے کہ جس سے ایک آتھینٹک کرامت سرزد ہو جائے تو عیسائیوں میں ایک بورڈ ہے, وہ اس بورڈ میں کرامت کو پٹ اپ کر دیا جاتا ہے اور وہ بورڈ ان کی اس کرامت کو ایگزامن کرتا ہے ہر ہر اینگل سے, اور اگر وہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ واقعی سے کرامت سرزد ہوئی ہے تو اسے سینٹ کا لقب مل جاتا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کے بارے میں جب آپ عیسائیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ سینٹ لگا ہوا دیکھیں گے, یہ وہی لوگ ہیں جن سے زندگی میں ایک آدھ بار کوئی کرامت سرزد ہوئی. ہندو سادھو ہیں, ایک قصہ تو آپ نے جناب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے مقابلے کا سنا ہوگا, بہت عام ہوا وہ. یہ اور بات ہے کہ نان مسلم سے اگر کوئی خرقِ عادت حرکت سرزد ہو جائے, جسے عرف عام میں ہم کرامت کہتے ہیں, تو اس کے لیے لفظ استدراج استعمال کیا جاتا ہے. مسلمان ولی اللہ سے کرامت سرزد ہو تو وہ کرامت ہے, اور نان مسلم سے سرزد ہونے والی کوئی بھی خرق عادت چیز استدراج کہلاتی ہے. یہ کچھ تھوڑے سے سوالات ہیں. ایک سوال تو کسی نے لکھا کہ عزت نفس انا اور جھوٹی انا میں فرق وضاحت سے بیان کر دیں, کیونکہ یہ فرق جانے بغیر ٹھوکر کھانے کا اندیشہ رہتا ہے. سب عزت نفس تو خودداری کا دوسرا نام ہے یا خودی کا دوسرا نام ہے. اقبال کی زبان میں خودی اور عرف عام میں خودداری. انا ایگو کا نام ہے. اس کے اوپر کچھ ہفتے پہلے گفتگو ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انا در حقیقت ان بتوں کا نام ہے جو بت ہم نے اپنے اندر تراش رکھے ہیں. ایک بت میرا جو میں نے تراشا ہے, جس کی میں پوجا کرتا ہوں, وہ ہے کہ ہائے میری عزت, اور وہ ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے کہ اگر کسی نے مجھے اونچی آواز میں کچھ کہہ دیا تو میری عزت مجروح ہو گئی, کسی نے مجھے گالی دے دی تو میری عزت ختم ہو گئی. میں کسی کے گھر ملنے گیا تو وہ صاحب خانہ نے باہر آ کے مجھے دروازے پہ رسیب نہیں کیا تو وہ میرا بت پاش پاش ہوتا ہے. اور یہ جو بت ہم نے پال رکھے ہیں, تراش رکھے ہیں اپنے اندر, اس کے بارے میں ہم بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. ہمیں دوسروں سے گلے شکوے پیدا ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنے بارے میں یہ بت تراش لیتے ہیں اور پھر ان کی ہم خاموشی سے پوجا کرتے رہتے ہیں, ان کو پالتے رہتے ہیں. तो जहां कहीं हमारे उस तसव्वुर जो हमने कायम किया है अपने बारे में कोई शख्स उसके खिलाफ काम करता है तो फौरन हम रिएक्ट कर जाते हैं उस पर और हमें लोगों से गिले शिकवे शिकायतें और झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस जिम्न में एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं, अभी एक कोई शख्स आए और आके मुझे बुरा भला कहने लगे, गालियां देने लगे और मैं उसके जवाब में अगर अल्लाह मुझे इतना हौसला दे दे कि मैं मुस्कुराता रहूं, जब वो गालियां दे के जाने लगे तो मैं उससे कहूं कि भाई इस तरह से क्यों जा रहे हो, बैठो पानी पी लो, वो फिर मुझे गालियां देकर चला जाए। अब आप एक लम्हे को सोचिए कि आप किसको बुरा कहेंगे, गालियां देने वाले को या गालियां खामोशी से सहने वाले को? तो ऑब्वियस जवाब यह होगा कि वो शख्स जिसने आके गालियां दी, हम सब उसको बुरा कहेंगे। लेकिन अजीब बात है कि जब कोई शख्स मुझे गाली देता है तो मैं फौरन रिएक्ट करता हूं और वहां झगड़ा शुरू हो जाता है बगैर ये सोचे कि गाली देने वाले ने तो खुद अपनी बेइज्जती कर ली है, लोगों की नजरों से गिर गया वो। और दूसरी बात यह है कि सुन्नत पर अगर नजर है हमारी, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं को नजर में रखे हुए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स की दरीदा दहनी के जवाब में कभी रिएक्ट नहीं किया, आपने हमेशा उसको प्यार दिया है उसके जवाब में। तो ये दोनों पहलुओं से ये जो अना का किस्सा है हमारा, अना मरती उसी सूरत में है जब हम एक चीज का ये यकीन कर लें कि कुरान में जो लिखा है कि तमाम इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं, हां जिसे वो चाहता है उसे इज्जत अता कर देता है। उसका दूसरा हिस्सा है जो मैं जानबूझ के नहीं कह रहा कि नेगेटिव साइड को जुबान पर क्यों लाया जाए, पॉजिटिव साइड ही पर नजर रखी जाए। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता कर देता है। जिन दिनों डियाना की डेथ हुई तो हमारे मुल्क के बहुत ही लीडिंग दानिश्वर, बल्कि उन्हें अल्लाह ने इस मुल्क में दानिश्वरों में सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि वो यार सरफराज है दास वो है कि ये डियाना दे जनाजे का किस्सा, दैट वॉज द क्वेश्चन ही पुट मी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब रब ताला अपनी कही भी बातों को प्रूव करता रहता है। तो डियाना जो मरने से एक लम्हा पहले प्ले गर्ल थी और उसके ताकुब में थे फोटोग्राफर्स के, उसके मुख्तलिफ पोज ले लें और उसका कोई ऐसा सीन कैप्चर कर लें जो उनके अखबार या मैगजीन की सेल को कई गुना बढ़ा सके, एक लम्हे के बाद मरते ही वो हीरो बन गई और ऐसी हीरो बनी कि उसको अल्लाह ने इतना बड़ा जनाजा अता कर दिया जो मदर क्वीन को भी नसीब नहीं हुआ। ये रब ने अपनी उस आयत को प्रूव किया कि सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं, हाँ जिसे चाहता है वो इज्जत अता कर देता है। तो अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि अगर अल्लाह मुझे इज्जत अता करना चाहेगा तो पूरी कायनात मिलकर भी अगर मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करे तो मेरी इज्जत पर हर्फ नहीं आ सकता, अगर ये ईमान बन गया, या इसको मुख्तसर लफ्जों में यूं कह लीजिए कि अगर हमारा ईमान ये हो गया कि मेरा रब अगर मुझे इज्जत देता है तो किसी की क्या मजाल कि मेरी उस इज्जत को खराब कर सके, तो फिर ये अना खुद बहुत खत्म हो जाती है। फिर कोई हमें अगर किसी के घर जाएं तो वो जूतों में बिठा दे, आराम से बैठ जाती हैं। अब इस बात के बाद आपको फकीरों का एक रवैया समझ आ जाएगा कि उनको आप कहीं बिठा दीजिए जो औलिया इकराम हैं, उर्फ़े आम में फकीर कहलाते हैं, औलिया इकराम को जूतों में बिठा दीजिए, उनको बेतहाशा इज्जत दे दीजिए, उसको गालियां देके धक्के देके घर से निकाल दें, उसको कोई गिला ही नहीं होता किसी से, सिर्फ इसलिए कि उसका बड़ा पुख्ता ईमान है कि मेरी इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है और जब मेरा रब मुझे इज्जत देना चाहेगा तो किसी की मजाल नहीं कि उसे रोक सके। اور اگر رب اس کے اپوزٹ میرے ساتھ سلوک کرنا چاہے گا تو ساری دنیا مل کر بھی مجھے عزت نہیں دے سکتی. یہ بہت آسان چیز ہے اپنی انا کو کچل دینے کے لیے. یہ تصور پختہ ہو جائے ذہن میں ہمارے. خودداری بہت اچھی چیز ہے. مومن میں خودداری بے پناہ ہوتی ہے. وہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یا اس کو آسان لفظوں میں لوگوں نے ٹرانسلیٹ یوں کیا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب انسان کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, اور جس شخص میں خودداری ہے اگر حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور اس کو کسی سے مدد قبول کرنی پڑ جائے تو اپنی اس خودداری کے ہاتھوں وہ دن میں کئی بار مرتا ہے اور کئی بار جیتا ہے. وہ اپنا کام دوسروں کو کہہ نہیں سکتا کہ میرا یہ کام کر دو. سفارش اپنے لیے نہیں کر پاتا کیونکہ یہ اس کی خودداری اور عزت نفس کے منافی ہے. یہ بات وہ بھوکا بیٹھا رہ جائے گا لیکن کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اولیاء اکرام فاقوں سے بیٹھے رہتے ہیں لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کی عزت نفس سٹرانگ ہوتی ہے, انا نہیں, عزت نفس, اور اس کا انعام رب سے انہیں ملتا ہے. تو انا میں اور خودداری میں یہ فرق ہے. خاصا مزے کا سوال ہے کہ دوران نماز رکوع سے واپسی پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. براہ کرم اللہ کی تعریف جس کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا یہ نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں. صاحب نماز کی تو ابتدا ہی ہم تعریف سے کرتے ہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں. جب نیت کرتے ہیں ہم, اس کے بعد جو پہلا رکن ہم ادا کرتے ہیں وہ اللہ اکبر, اور ہاتھ ہمارے کان تک یوں جاتے ہیں. ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے یہاں تک لے جاتے ہیں اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر کے سلسلے میں ایک احتیاط میں عرض کر دوں. وہ یقیناً آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے لیکن بس یوں ہی دل میں آئی کہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ کو لمبا کیجئے اللہ, جیسے اذان میں ہم اللہ کہتے ہیں, لیکن اکبر کو اتنا ہی مختصر کر دیجئے. کیونکہ اگر اکبر کو ہم لمبا کریں گے تو اس کے نیگیٹو افیکٹس آئیں گے بہت. تو اللہ اکبر تیزی سے اکبر کہہ دیجیے. یہ ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالی کا, اور اس ایک بات میں کہ ہم نے کان تک ہاتھ اٹھائے اپنے اور اللہ اکبر کہا, وہ صرف رب کی بڑائی کا اقرار نہیں کیا ہم نے, صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں کیا ہم نے, بلکہ ہم نے گواہی دی ہے اس بات کی, اور اپنے باڈی لینگویج سے ظاہر یہ کیا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے. ہم نے یہ شکست کا اعلان ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دے, ہاتھ کھڑے کر دے, تو ہم اس کے سامنے یہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. پھر ہمارے یہاں جو ایک ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت بڑا ظاہر کرنے کے لیے ہم کان کو ہاتھ لگا, تو یہ انگوٹھے کان کی لو کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے, تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی تعریف بیان ہی نہیں کی جا سکتی, کہ میری توبہ کے رب اتنا بڑا ہے. یہ ایکسپریشن وہ ہے ہمارا. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح فوج میں جو سیلوٹ کیا جاتا ہے, فورسز میں کسی ملک کی بھی ہوں, ہاتھ کو کھول لیتے ہیں, وہ اور بات ہے کہ کسی جگہ ہاتھ کو اس طرح شو کیا جاتا ہے, کسی جگہ یوں کیا جاتا ہے, لیکن ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں. ہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں, हम दोस्ती के जेस्चर से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ये जो सैल्यूट है ये दर हकीकत इज्जत का और दोस्ती का जेस्चर है जो हम दिखाते हैं कि हाथ हमारा खाली है बिल्कुल। तो हम दोस्ती के जेस्चर से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो हम हाथ उठाते हैं ये भी उसी का हिस्सा है। तो एक रुकन अदा करते हुए कितनी चीजों का इकरार कर लिया हमने। फिर जब हम रुकू में जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करते हैं, उसका इकरार करते हैं, दोनों बातें, क्योंकि वो बुलंद आवाज से हम कहते हैं अल्लाह अकबर। ऐसी नमाजें जहां जिक्र सरी होता है, जो सरी नमाजें कहलाती हैं, जिसके अंदर तलावत बुलंद आवाज से नहीं होती, हम दिल में तलावत करते हैं, वहां भी अल्लाह अकबर जहरी तौर पर कहा जाता है, बावाज बुलंद। तो इकरार भी है और ऐलान भी है। वो जब हम अल्लाह को सबसे बड़ा कहते हैं तो वो उसकी तारीफ की इंतहा है। तो जब हम रुकू से उठ रहे होते हैं और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं तो हम इसी तारीफ को रेफर कर रहे होते हैं जो हम शुरू से कह रहे हैं। फिर हम सजदे में जाते हैं तो अल्लाह अकबर कह के उठते हैं, तो अल्लाह अकबर कह के उठते हैं। तो नमाज के हर मरहले पर हम ऐलान भी करते हैं अल्लाह की बड़ाई का और उसका इकरार भी करते हैं। तो यही तारीफ है जिसको रेफर किया गया है। ये किसी साहब ने सवाल 10 जुलाई का किया लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से शायद इसको अटेंड नहीं कर पाया कि इल्मे लुदनी में इल्म का माखिज क्या होता है, क्या मुतलका इल्म इल्हाम किया जाता है या इशारा दे दिया जाता है कि फलां किताब यह। इसका बहुत तफसील से इसी जगह पर मैंने जवाब दिया था, ये शायद लास्ट ईयर की शुरू के लेक्चर्स में बहुत तफसील से है। इस पर गालिबन 2 लेक्चर्स 2 नशिस्तें थीं एक एक घंटे की इसके जवाब पर। अगर उन नशिस्तों का अहवाल दोबारा से सुन लें आप तो बहुत तफसील से जवाब मिल जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसर अर्ज कर दूं कि इल्म का सोर्स एक नहीं है, इसके फेजेस हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। ख्वाब के जरिए से इत्तला दे दी जाती है, जहन में ख्याल आता है, अलका उसे कहते हैं टेक्निकली। तीसरे दर्जे पर इल्हाम है और चौथे पर कश्फ है। तो ये 4 मराहिल में इंसान को इल्म मिलता है और जब वो चौथे मरहले पर पहुंचता है कश्फ, तो फिर चारों चीजें इस्तेमाल कर रहा होता है, चारों सोर्स ऑफ नॉलेज वो इस्तेमाल करता है। इसके साथ लिंक हैं, उसे लताइफ कहते हैं, उस पर भी सैर हासिल बहस इसी जगह पर हुई है। उस पर गालिबन 2-3 नशस्तें हमारी सर्फ हुई थी जब लताइफ का था कि 7 लतीफे हैं इंसान के जिस्म में, कहां पर क्या है ये सब और उसका रोल क्या है यहां बयान हुआ था। तो अगर आप उन नशिस्तों का अहवाल पढ़ें जिसमें सोर्स ऑफ नॉलेज का जिक्र है तो उसको मिला लीजिएगा उसके साथ जिसमें जिस्म के अंदर जो लताइफ हैं उनका जिक्र है, ताकि मामला पूरी तरह जहन में क्लियर हो जाए। ये 5-6 घंटे ये सब्जेक्ट मांगता है, वरना मैं दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता। अगर जिन साहब ने ये सवाल किया है उन्हें उन नशिस्तों का अहवाल न मिल पाए तो दोबारा मुझे फरमा दें, मैं एक बार फिर उन्हें रिपीट कर दूंगा। ये एक सवाल है कि मजहबी तजर्बे और नफसियाती मुशाहदे में क्या फर्क है। सब मजहबी तजर्बा कोई नहीं होता, मजहब ऐसी चीज है जो मुअय्यन हदूद का नाम है, जहां पैरामीटर्स फिक्स है वहां तजर्बा नहीं होता कभी, वहां सिर्फ ओबे किया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है, ऑर्डर्स को, कमांडमेंट्स को, तो तजर्बा नहीं है वो। हां, रूहानियत के अंदर मुशाहिदा भी है, महसूसात भी हैं, सैर भी है, इसलिए कि वो डायनेमिक है। मजहब डायनेमिक नहीं है, वो एक सर्टन कमांडमेंट्स का नाम मजहब है, लेकिन रूहानियत डायनेमिक है क्योंकि वो चीज ओझल है और अल्लाह इनाम के तौर पर किसी को जब सैर कराता है, जब तजर्बा करवाता है, मुशाहदा कराता है, उसे महसूस कराता है चीजों को, तो उसका इल्म वुसत पाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि मजहब फिक्स होता है, रूहानियत डायनेमिक है। तो रूहानियत के अंदर तो तजर्बे होते हैं, मजहब में कभी तजर्बा नहीं होता, मजहब फिक्स है, वहां सिर्फ उसे ओबे किया जाता है। अलबत्ता नफ्सियात में मुशाहदा है, साइंस में मुशाहदा है, तजर्बे हैं, इसलिए कि ये इल्म हम अल्लाह के हुक्म के तहत अपनी जद्दोजहद से सीखते हैं। जैसे अल्लाह ने कहा कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तो जब हम गौर और फिक्र से काम लेते हैं तो हम तजर्बात में से गुजरते हैं। तो नफ्सियात का इल्म तो इंसानी इल्म है, यह और बात है कि औलिया किराम इसके माहिर होते हैं, क्योंकि इल्म लुद्दी अहाता करता है तमाम अलूम का। अब ये मजहबी तजर्बे में फाइल और मफहूम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अर्ज किया कि मजहब में तो कोई तजर्बा है नहीं, ये तो अमलियात में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है। मजहब में तो ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हैं, या हाकिम आला है, रब है, तो वहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कोई सवाल ही नहीं है, वहां तो आका और गुलाम का रिश्ता है। लेकिन अमलियात में ये टर्म जरूर इस्तेमाल होती है, और उसके अंदर कुछ अमलियात ऐसी हैं जिसमें बराह रास्त अमल करने वाला, अमल पढ़ने वाला कुछ चीजों को नहीं देख पाता। तो ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल 11 साल हो, जो अभी गुनाह कबीरा करने पर कादर नहीं है, उसके ऊपर पढ़ा जाता है और वो चीजों को देखने लगता है, उसको बयान करने लगता है, वो वहां सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का सवाल आ जाता है। लेकिन वो अमलियात हैं। रूहानियत में भी ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि रूहानियत इन चीजों से बहुत दूर और बहुत ऊपर है, बुलंद है। रूहानियत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक हासिल करने के लिए जो हम इबादत करते हैं, अल्लाह की बताई हुई कुरान पाक रब ताला का कलाम है, उस कलाम में से जो हम आयात का जिक्र करते हैं, या अल्लाह के नामों का जिक्र करते हैं, या हरूफ मक्तात का जिक्र करते हैं, तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने को है वो। वहां रूहानियत में भी कहीं फाइल और मफूल का कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि जो रूहानी लोग हैं वो अमलियात को कोई बहुत ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखते, उनसे दूर रहना चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं, आज आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा ले गया। हाफिज़।